الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العظيم. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں، والفجر ولیال عشر. یہ فجر کے وقت سے مراد ایک تو ظاہر ہے کہ پاؤں پھٹنے کا جو وقت ہوتا ہے جب اجالا پھیلتا ہے، اس وقت کو کہا جاتا ہے. لیکن یہاں مفسرین فرماتے ہیں، بعض نے فرمایا کہ یہاں مراد عید کے دن کی صبح مراد ہے، عید الاضحیٰ کے دن کی صبح. کسی نے کہا کہ جمعے کے دن کی صبح مراد ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ عام ہے. ہر فجر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور آگے فرمایا ولیال عشر، دس راتوں کی قسم. اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں. بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد محرم کی دس دن اور دس راتیں ہیں، محرم کے شروع کے دس دن، محرم الحرام کے. اسی طرح بعض صحابہ نے فرمایا کہ رمضان کا اول عشرہ مراد ہے، رمضان کے شروع کے دس دن اور دس راتیں مراد ہیں. اور بعض نے کہا کہ رمضان کا آخری عشرہ مراد ہے، رمضان کے آخری دس دن اور دس راتیں. لیکن مفسرین کی ایک بڑی جماعت اس بات پر متفق ہے کہ ولیال عشر سے مراد ان دس راتوں کی جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے ان آیتوں میں، یہ عشرہ ذی الحجہ کی دس راتیں ہیں جو اب اگر آج چاند نظر آ گیا تو آج سے شروع ہو جائیں گی، کیونکہ آج 29 تاریخ ہے. تو مفسرین کی ایک بڑی جماعت اس پر متفق ہے کہ اس سے عشرہ ذی الحجہ کی دس راتیں مراد ہیں، اور ظاہر ہے وہ دس دن بھی اور دس راتیں بھی. جہاں راتوں کا ذکر ہو وہاں ان کے ساتھ دن خود ہی شامل ہو جاتے ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت ان دس دنوں میں جتنی محبوب ہے، سال کے اور دنوں میں اتنی محبوب نہیں. یہ جو دس دن ہیں عشرہ ذی الحجہ کے، ان میں جو اللہ کو اپنی عبادت پسند ہے، محبوب ہے، وہ پورے سال کے دس دنوں میں اتنی عبادت اور دنوں میں اتنی عبادت محبوب نہیں. اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے جو دس دن ہیں، یہ دن اتفاق رمضان المبارک کے بعد سال کے بہترین ایام ہیں. رمضان المبارک کے 29 دن یا 30 دن یہ تو سال کے بہترین دن ہیں، برکت کے اعتبار سے، رحمتوں کے اعتبار سے. اور ان کے بعد جو 10 دن یہ ہیں عشرہ ذی الحجہ کے، جو آج سے غالباً شروع ہو جائیں، یہ سال کے بہترین دن ہیں رمضان کے بعد. اور اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دس دنوں کی اور دس راتوں کی قسم اٹھائی ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن بندوں کو یہ احساس دلانا کہ یہ دس دن اور دس راتیں کتنی قیمتی ہیں، اس وجہ سے ان کی قسم اٹھائی گئی. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نیکیاں اتنی پسند نہیں سال کے اور دنوں میں جتنی ان دس دنوں میں پسند ہے عشرہ ذی الحجہ کے. اور یہ دس دن ایسے دن ہیں کہ ان میں بعض عبادتیں ایسی ہیں جو سال کے دوسرے دنوں میں انجام نہیں دی جا سکتی. مثلا سال کے اور دنوں میں آدمی صدقہ کر سکتا ہے, بکرا صدقہ کر دے اور فقراء میں تقسیم کر دے. لیکن ایک بات اور عرض کر دوں کہ آج کل لوگوں میں ایک غلط عقیدہ مشہور ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کسی مریض کی جان پر بنی ہوئی ہو تو جان کے بدلے جان کا عقیدہ. یہ بالکل غلط عقیدہ ہے, سنت سے اس کی کوئی مثال اور کوئی نظیر نہیں ملتی. کہ چونکہ مرض میں آدمی کی جان پر بن جاتی ہے اس لیے بس اب جان کا صدقہ دینا ضروری ہے, لہذا وہ بکرا دیا جاتا ہے اور وہ بھی کالا ڈھونڈ کے نکالا جاتا ہے کہیں سے, کالا بکرا ڈھونڈ کر اس کی بڑی قیمت بھی ملتی ہے اور اس کو بڑی قیمت دے کے اس کو لیتے ہیں کیونکہ کالا ہے وہ. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے مبارک زندگی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. نہ جانے یہ کہاں سے آ گیا ہے کہ جان کے بدلے جان کا عقیدہ, اور پھر مریض مرض میں مبتلا ہے تو اس کے لیے بکرا صدقہ کیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کو لکھ کے لگایا جاتا ہے بورڈوں پہ کہ صدقے کا بکرا اتنے روپے میں. یہ بالکل غلط ہے, نہ جانے کہاں سے آیا ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اہل اللہ سے جڑ کے چلنا چاہیے, پتہ نہیں کہاں کہاں آدمی کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں جا کے پہنچتا ہے. اور جہاں تک بیماری کے سلسلے میں صدقے کا تعلق ہے تو وہ تو سنت ہے, اور اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ صدقے کے بارے میں افضل چیز یہ ہے, بہترین عمل یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اختیار کیجئے جو اس فقیر کے لیے اور جو ضرورت مند کے لیے جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کے لیے زیادہ نفع کی چیز ہو, اور زیادہ نفع کی چیز پیسہ ہے. آپ نے گوشت دے دیا, گوشت کی اس کو ضرورت نہیں ہے. پیسہ دے دیا, پیسے سے وہ جو چاہے اپنے کام نکال سکتا ہے, اس کی کوئی ضرورت ہے اس کو پورا کر سکتا ہے. انفع عن الفقراء کے الفاظ آتے ہیں کہ یہ جو زیادہ نفع دینے والی چیز ہو, ظاہر ہے زیادہ نفع دینے والی چیز پیسہ ہے, سب سے زیادہ نفع دینے والی چیز پیسہ ہے. اس سے بہت سے کام, گوشت سے تو ایک کام نکلے گا کہ آدمی اس کو کھا لے, اور اگر ضرورت ہی نہیں ہے تو کھائے گا بھی کیا, کھا کے کیا کرے گا. اور پیسے سے بہت کام نکل سکتے ہیں, لہذا معلوم ہوا انفع عن الفقراء یہی ہے کہ پیسہ دے دیا جائے. یہ جو بکرا دینے کا عقیدہ ہے یہ بالکل خلاف سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہرگز نہیں کیا. بہت سے صحابہ, آپ خود بیمار ہوئے اور بہت سے صحابہ آپ کی زندگی میں بیمار ہوئے, آپ نے صدقہ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ بکرا صدقہ کرو, مطلق صدقے کا حکم ہے کہ اس کو کچھ دے دو, ضرورت مند کو کھانا دے دو, پیسے دے دو. اس میں بھی افضل یہ ہے, کھانا کپڑا گوشت وغیرہ, افضل یہی ہے کہ کپڑا پیسہ دے دیا جائے کیونکہ اس سے بہت سے کام نکل سکتے ہیں. تو قربانی کے دن یہی ہے جو عشرہ ذوالحجہ میں آتا ہے, یہ اور دنوں میں قربانی انجام نہیں دی جا سکتی. اسی طرح حج کی عبادت ہے, یہ اور دنوں میں انجام نہیں دی جا سکتی. اور دنوں میں جا کے آدمی جمرات سے پتھر مار لے, کنکر مار لے, اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. یا عرفات کے میدان میں ٹھہر جائے جا کر, کوئی ثواب نہیں ملے گا, بلکہ شاید معاوضہ ہو کہ حرم کی 100,000 نمازیں چھوڑ کر یہاں کیوں آ گیا. اسی طرح تکبیر تشریق, یہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اس کلمے کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے. 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 ذوالحجہ کی عصر تک اس کا بلند آواز سے پڑھنا, متوسط بلند آواز سے پڑھنا مردوں کے اوپر واجب ہے اور عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے, مگر عورتیں آہستہ پڑھیں گی. عموماً مرد تو پڑھ بھی لیتے ہیں کیونکہ مسجد میں پڑھا جا رہا ہے اور زور سے پڑھا جا رہا ہے, تو مرد پڑھ لیتے ہیں. عورتیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی واجب چیز ہے, ان دنوں میں ہم پر واجب ہے, اور وہ گناہگار ہوتی ہیں. ایک مسئلے کا پتہ نہ ہو اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ نہیں ہوگا, ڈبل گناہ ہے. کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا, علم نہ ہونا یہ تو دوہرا جرم ہے کہ تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا کہ اللہ کی ان باتوں سے ناراض ہوتے ہیں, اس کا علم کیوں نہیں حاصل کیا. تو ایک تو وہ علم حاصل نہ کرنے کا گناہ اور دوسرا وہ عمل نہ کرنے کا گناہ جو اس وقت فرض تھا یا واجب تھا, یہ دوہرا جرم ہے. اس لیے میرے دوستو عورتوں کو جا کر بتانا چاہیے, گھروں میں جا کے یہاں جو دین کی بات سنیں اپنی عورتوں کو بتائیں, بہت ضروری ہے, ورنہ ہم سے معاوضہ ہوگا. کہ اور چیزوں میں تو بیویوں پر ظلم بھی کیے تم نے اور یہ چیزیں جو ان کے لیے ضروری تھیں یہ کیوں نہیں بتائیں. لہذا ان کو یہ دین کی ضروری باتیں جا کر بتانا, یہ نفقہ دو قسم کا واجب ہے, دو قسم کا نفقہ واجب ہے. ایک تو پیسہ دینا بیوی کو, نمبر دو ایک خرچہ دین کا دینا کہ یعنی دینی اعتبار سے بھی اس کو دولت فراہم کرنا, دین کی دولت فراہم کرنا. ایک تو یہ مادی دولت ہے, اس کو گھر کے خرچے کے لیے اس کو پیسے دینے ضروری ہیں, یہ بھی واجب ہے شوہر پر. اسی طرح دین کے معاملے میں جو ضروری دین کی باتیں بتانا یہ بھی واجب ہے شوہر پر. یہ دو قسم کا نفقہ ہے, ہم نے نان نفقہ سمجھ لیا ایک ہی قسم کا, اس کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی. تو اس کا بلند آواز سے پڑھنا اس تکبیر تشریق کا واجب ہے, اور عید الاضحیٰ کی میدان کی طرف آتے ہوئے, عیدگاہ کی طرف آتے ہوئے بھی بلند آواز سے پڑھنا یہ سنت ہے. اور عید الفطر کے دن آہستہ آواز سے پڑھنا سنت ہے. یہ دونوں الگ الگ سنتیں ہیں کہ ایک عید الفطر کے دن آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے میدان تک آنا, عیدگاہ تک آنا, اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بلند آواز سے پڑھتے ہوئے عیدگاہ تک آنا. ہر چیز میں اعتدال ہے, اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تنہا نہیں چھوڑا, اس کو اس طرح کرو, اس وقت میں ایسے کرو, اس وقت میں ایسے کرو. آج ہمارا معاملہ دوسرا ہو گیا کہ جو چیزیں بلند آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے وہ تو ہم نے بلند آواز سے پڑھنی شروع کر دی, اور جو بلند آواز سے پڑھنی چاہیے ان کے بارے میں ہمارا رویہ یہ ہے کہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. بہت سے لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, محروم رہتے ہیں, اتنی بڑی عبادت سے محروم رہتے ہیں, باتیں کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آتے ہیں مگر یہ نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ اپنے رب کو پکارو. اور ادعو جمع کا صیغہ ہے, مطلب یہ ہے کہ جب تم اجتماعی طور پر بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہو تو آہستہ ہی دعا مانگو. یہاں تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی آہستہ دعا مانگی کیوں, یہ تو میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں بھائی, قرآن کی میں آیت پیش کر رہا ہوں. ادعو ربکم تضرعا وخفیہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اجتماعی دعا کرو تو آہستگی کے ساتھ کرو, بالکل آہستہ, آواز پیدا نہ ہو. ہاں وہ اس وجہ سے کہ پیچھے کوئی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کی نمازوں میں خلل واقع ہوتا ہے. البتہ جیسے اجتماعات ہیں, تبلیغ کا اجتماع ہو رہا ہے, وہاں دعا ہو رہی ہے, وہاں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا, اس کا وہ پورا مجمع ایک ہی عمل میں مصروف ہوتا ہے اور وہ دعا ہے, لہذا اس وقت کوئی عرض نہیں آپ بلند آواز سے دعا مانگنے میں, کیونکہ عارض موجود نہیں. عارض موجود ہو, مثلا کوئی عبادت میں مشغول ہے, کوئی دعا کر رہا ہے, کوئی نماز میں مشغول ہے, کوئی ذکر و تلاوت میں مشغول ہے, اس وقت بلند آواز کرنا جائز نہیں کہ اس کی نماز میں خلل ہوگا, شریعت نے اس کا خیال رکھا ہے. تو اب کیا ہے درود شریف کا طریقہ کیا ہے, کہ التحیات میں بیٹھو, دو زانو ہو کر بیٹھو, پھر درود شریف پڑھو اور آہستہ سے پڑھو. نماز کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حیات اور طریقہ درود شریف کا سکھلایا ہے, وہی اور جگہوں پر بھی افضل ہوگا, وہی طریقہ سب جگہ پر چلے گا. کیا ہے بعض ہمارے بھائی وہ اسپیکر سنبھالتے ہیں اور پورا جو محلہ ہے وہ ان کی آواز سے گونجتا رہتا ہے, کوئی مریض آرام نہیں کر سکتا. کوئی طالب علم پڑھنا چاہتا ہے پڑھ نہیں سکتا, گھروں میں کوئی مشغول کار ہے کام نہیں کر سکتا, اس کے کام میں خلل واقع ہوگا. درود شریف پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے کی تعلیم دے کر گئے پوری زندگی میں؟ ہرگز یہ عشق رسول نہیں ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے, محبت نہیں ہے. ہاں ان سے کہا جائے کہ بھائی روزانہ 100 مرتبہ تیار میں بیٹھ کے قبلہ رخ ہو کر آہستہ سے درود پڑھا کرو, وہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہو سکتا, اور ہونا اسی طرح چاہیے. وہ نہیں کرتے لیکن یہ کریں گے. لوگوں کو پتہ کیسے چلے؟ اس لیے یہ خاص عبادتیں ہیں, تصویر تشریف, قربانی, اور اسی طرح حج کی عبادت جو خاص جگہوں پر, خاص مقامات پر, خاص افعال کو خاص دنوں میں ادا کرنا, اس کا نام حج ہے. یہ وہاں خاص مقامات پر ہوتا ہے, لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ, حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرنا چاہتے, لہذا تم میں سے جس کسی کا قربانی کا ارادہ ہو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے, قربانی کرنے کے بعد کاٹ لے, تراش لے, ناخن تراش لے, بال کاٹ لے, تو اس کو بھی قربانی کا دگنا تگنا ثواب ملے گا, بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے. اور پھر اس میں محدثین اور علماء فرماتے ہیں کہ اس میں مشابہت ہے کہ وہ جو احرام کی حالت میں حاجی وہاں پہنچے ہوئے ہیں ان کے لیے جس طرح خوشبو لگانا, بال کاٹنا, ناخن کاٹنا یہ اور چہرے کو ڈھانکنا یہ جائز نہیں ہے, تو ان کی دو ادائیں تم لے لو, ان کی دو ادائیں کہ ناخن نہ کاٹو اور بال نہ کاٹو, صرف دو ادائیں تم لے لو, تو ہم تو ایک طرح کی مشابہت ہو گئی ان کے ساتھ, جو رحمت ان پر برس رہی ہے وہی تم پر یہاں رہتے ہوئے برسا دیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اندھیر تھوڑی ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, اس کی وجہ سے وہ حج پر نہیں جا سکا تو اس کو محروم ہی رکھا جائے, بالکل نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر رہتے ہوئے یہ عمل کر لے, دو عمل, کہ ناخن نہ کاٹے عشرہ ذوالحجہ میں 10 دن, صرف 10 دن, اور بال نہ تراشے, تو اللہ تعالیٰ اس پر وہی, کیونکہ مشابہت ہو گئی, تیرے محبوب کی یارت شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں, تو وہ حاجی اللہ کا محبوب ہے, دو بغیر کلی ہوئی چادریں پہنے ہوئے, اور نہ وہ چہرہ ڈھانکتا ہے, نہ خوشبو لگا رہا ہے, نہ بال تراش رہا ہے, اور نہ ناخن تراش رہا ہے, اس کی دو ادائیں یہاں پر عمل کر لی جائیں تو وہ جو رحمت حاجی پر برس رہی ہے اللہ قادر ہے اس پر, تو اللہ وہی رحمت یہاں برسا دیتے ہیں یہاں رہتے ہوئے. لیکن اگر کوئی یہ کام نہ کرے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے اس میں, اگر کوئی کر لے تو بہت بڑا ثواب ہے کہ ان 10 دنوں میں ناخن اور بال نہ تراشے. البتہ اگر کسی کی مونچھیں یہ کنارے تک اوپر کے ہونٹ کا جو کنارہ ہے اس کے بال اگر اس سے آگے بڑھ گئے تو یہ تو واجب ہے, اس کو تو اوپر رکھنا چاہیے, اس لیے یہاں سے کاٹ لینا چاہیے. ان 10 دنوں میں اگر اس نے مونچھیں نہیں کاٹی مگر اس کے بال بڑھ گئے یہاں تک آ گئے, اوپر کا کنارے سے وہ تجاوز کر کے ہونٹ تک داخل ہو گئے, یا اوپر کا کنارے سے آگے بڑھ گئے کسی بھی صورت میں, ہونٹ اوپر کے ہونٹ کے کنارے سے جہاں سے یہ ہونٹ کی سرخی شروع ہوتی ہے یہاں پر بال نہیں آنے چاہیے, تو اگر یہاں تک آ گئے تو اس وقت تو وہ واجب ہے, اس کو کاٹ لینا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان دنوں تو بال کاٹنا منع ہے, لہذا بال کاٹنا منع نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, کر لے تو بہت اچھی بات ہے اور بہت بڑا ثواب ہے. اور ایک روایت میں فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت سال کے اور دنوں میں اتنی محبوب نہیں جتنی ان 10 دنوں میں عشرہ ذوالحجہ میں, عید الاضحیٰ سے پہلے جو 10 دن ہیں اور خود عید الاضحیٰ کا دن, اس میں جو اللہ کو اپنی عبادت محبوب ہے سال کے اور دنوں میں محبوب نہیں. اور فرمایا کہ ان 10 دنوں میں سے ایک ایک دن کا روزہ, ان 10 دنوں میں ہر ایک دن کا روزہ وہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے, اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی راتوں کے برابر ہے, ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی رات کا ثواب ملے گا. لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے لیکن آپ دیکھیں کہ کیا روایت ہے یہ, اور پکی روایت پیش کر رہا ہوں, حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے, ایک دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر, اور ان دس دنوں میں جو شاید آج سے شروع ہو جائے, ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی راتوں کے برابر ثواب ملتا ہے, لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملے گا. یہ معمولی روایت نہیں ہے. لہذا تھوڑی سی بھی کوئی عبادت کر لے, تھوڑی سی تھوڑا سا درود شریف پڑھ لیا, تھوڑی سی تلاوت کر لی, پانچ منٹ اللہ اللہ کر لیا, لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, اور بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس دنوں کا ایک خاص وظیفہ بھی بتایا. ایک روایت میں فرمایا کہ تم ان دس دنوں میں لا الہ الا اللہ اور کبھی کبھی محمد رسول اللہ, پورا کلمہ مراد ہے تو لا الہ الا اللہ چار پانچ دفعہ کے بعد محمد رسول اللہ, اور پہلی دفعہ پر درود شریف بھی واجب ہے, اس لیے پہلی دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیں. تو فرمایا کہ ان دس دنوں میں تین تسبیحات کا اہتمام رکھو, لا الہ الا اللہ کا, نمبر دو اللہ اکبر کا, نمبر تین الحمدللہ کا. یہ وظیفہ خود حضور نے تعلیم فرمایا کہ ان دس دنوں میں ان تین تسبیحات کی کثرت رکھو. اور عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں, نو ذوالحجہ کا روزہ یعنی عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے کا جو روزہ ہے, اس کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو اس دن کا روزہ رکھ لے گا اس کو یہ روزہ اس کے لیے ایک پچھلے ایک سال کے گناہ اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ اور اگلے ایک سال کے گناہ وہ معاف ہو جائیں گے. مراد ہے صغیرہ گناہ, چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیں گے اس روزے کی برکت سے. اور اس حدیث سے تو ایک نقطہ اور نکلتا ہے کہ جو یہ روزہ رکھ لے انشاءاللہ تعالیٰ ایک سال اور جیے گا. وہ جب ہی تو حضور نے فرمایا کہ ایک سال پیچھے اور ایک سال آگے کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ روزہ, تو انشاءاللہ یہ روزہ رکھنے والا ایک سال اس کی زندگی آگے بڑھ جائے گی انشاءاللہ, ایک سال تو اور مزید اس کی زندگی ملے گی اس کو انشاءاللہ. جب ہی تو حضور نے فرمایا کہ ایک سال آگے اور ایک سال پیچھے کے روزوں کا کفارہ ہے یہ عرفہ کا روزہ, نو ذوالحجہ کا روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے. پھر عید کی رات, یہ خود ایک بذات خود ایک بہت بڑی رات ہے. فرمایا کہ جو عید کی رات میں عبادت کر لے, تھوڑا سا اللہ اللہ کر لے, کچھ عبادت کر لے, کچھ نفل پڑھ لے, ہر عبادت کا تھوڑا تھوڑا حصہ لگا لے, تھوڑا سا درود شریف, تھوڑا سا استغفار, تھوڑی سی تلاوت, تھوڑے سے نفل, یہ کر لے. آج اگر آج کل کوئی اگر 12 بجے بھی سوئے تو 6:20 25 منٹ سے نماز ہوتی ہے فجر کی. 12 بجے بھی اگر کوئی سوتا ہے تو انشاءاللہ اس کو 6 گھنٹے کی نیند مل جائے گی, نیند اس کی پوری ہو جائے گی, فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے. عشاء کی نماز 7:30 بجے ہو رہی ہے, تھوڑا یہ کچھ وقت 12 بجے تک کچھ عبادت میں لگا لے, تھوڑا سا ایک گھنٹہ ہی صحیح. تو اس کیا ہوگا, سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر رات میں لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ہے, اور جو عید کی رات میں جاگ کر عبادت کر لے, چاہے تھوڑی رات ہی جاگ لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن عید کی رات میں عبادت کرنے والے کا دل نہیں مرے گا. یعنی قیامت کا دن, ہولناک دن, جب سب سے ایک عجیب کیفیت طاری ہوگی, اس دن یہ ہوش و حواس میں ہوگا, اس کا دل نہیں مرے گا, اس کا دل مردہ نہیں ہوگا. جب سب کے ہوش اڑ چکے ہوں گے, یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وترى الناس سکاریٰ وما هم بسکاریٰ ولکن عذاب اللہ شدید. یہ وہ دن ہوگا کہ دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی. کتنی محبت سے مائیں دودھ پلاتی ہیں مگر اس دن بھول جائیں گی, اور حمل گر جائیں گے. وتضع کل ذات حمل حملہا وترى الناس سکاریٰ, لوگوں کو دیکھو گے کہ نشے میں ہے مگر وہ نشے میں نہیں ہوں گے, لیکن وہ دن اتنا ہولناک, ولکن عذاب اللہ شدید, وہ دن اتنا ہولناک ہوگا کہ اللہ کا عذاب دیش میں ہوگا اس وقت. یہ ہے اس دن اس کا دل نہیں مرے گا اور یہ ہوش و حواس میں رہے گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو عید کی رات میں عبادت کرنے والے کو, چاہے تھوڑا سا ہی حصہ ہو, تھوڑی سی ہی عبادت کرنے والا ہو, اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. اگر کوئی عمل کر لے تو دیکھے گا, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, جو ذرے کے برابر. اور ذرہ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے اس کی بھی تشریح فرمائی. وہ انہوں نے فرمایا کہ روشن دان سے دھوپ کے وقت میں کمرے میں اندھیرا ہو اور روشن دان سے دھوپ آ رہی ہو اندر, تو اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں دھوپ میں, اس میں سے ایک ذرہ جو ہے اتنا ذرے کا عمل, یہ بھی اگر خیر سے اتنی بھی خیر اگر کسی نے کی ہے ایک ذرے کے برابر, تو وہ دیکھے گا کہ اللہ کے ہاں اس کو کتنا بڑا اجر اور ثواب اس کا مل رہا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا, کوئی چھوٹا سا گناہ جس کو اس نے اہمیت بھی نہیں دی ہوگی. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ایسی ایسی باتیں سامنے لائی جائیں گی لوگوں کے اللہ کے دربار میں کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ان باتوں پر پکڑ کر کے ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, ان کو ذہن زمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس پر بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے اور ہمیں جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے. اللہ فرمائے ایسی باتوں کو ان کے سامنے لائیں گے اور ان کی پکڑ کر کے جہنم میں ڈالیں گے. اس کو فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرہ برابر بھی اگر کوئی شر کرے گا اس کا بھی نقصان اس کو پہنچے گا, ہاں اگر توبہ کر لے. توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو نہ صرف یہ کہ معاف فرماتے ہیں بلکہ گناہ کی جگہ نیکی لکھ دیتے ہیں. توبہ جو کر لے اس کا تو دروازہ, توبہ کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے. باب التوبتی مفتوح مالم یغرغر, جب تک کہ غرغرہ تاری نہ ہو جائے کہ آدمی کچھ کہنا چاہے اور غرغر کی آواز آنے لگے, اس وقت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو یہ اعمال ہیں جو اس دن کے ساتھ خاص ہیں, ان دنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا کرنا ہے. اور یہ بڑے قیمتی ایام ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی قدر کی, رمضان کے بعد سب سے قیمتی ایام ہیں, جو آج اگر یہ چاند نظر آ گیا تو آج سے شروع ہو جائیں گے اور یہ راتیں آج سے شروع ہو جائیں گی, جن کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. والفجر والعیال عشر, جو میں نے شروع میں تلاوت کی, یہی فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم, یہ وہی دس راتیں ہیں. مفسرین اور بہت سے صحابہ اس پر متفق ہیں کہ یہ وہی دس راتیں ہیں جن کی اللہ نے قسم قرآن میں اٹھائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرتا ہے. ہاں سنت, ایک سنت یہ بھی ہے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ آپ خطیں درست کروایا کرتے تھے اور مختلف کلمات اس موقع پر ارشاد فرمایا کرتے تھے, یہاں تک کہ اگر کسی کو کچھ کجی دیکھتے تھے تو اپنی جگہ سے مصلے سے جا کر بھی اس کے پاس جا کر اس کو خود اپنے ہاتھ سے درست کرتے تھے کہ تم اس طرح کھڑے ہو, اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے اور وہاں جا کر صفوں کا اتنا اہتمام. ایک دفعہ فرمایا کہ یہ صفیں درست کرو اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوا کرو, ورنہ ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر توڑ ڈال دے گا, تمہارے دلوں میں نفرت ہوگی ایک دوسرے کے خلاف. یہ بہت بڑا وبال ہے صفیں درست نہ کرنے کا. اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفیں درست کروایا کرتے تھے. بعض اوقات کبھی یہ کہا سبو صفوفکم, اپنی صفیں درست کرو, اعتدلوا واستقیموا, دیکھو صفیں درست کرو, استقیموا, سیدھے کھڑے ہو جاؤ صفوں میں, سدو بین المناقب والخلل, اور اپنے وحادو بین المناقب وسد الخلل, کہ اپنے کندھوں کے درمیان جو خلا ہے اس کو پر کر لو اور کندھے سے کندھا ملا لو. یہ الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے. کبھی یہ فرمایا دائیں بائیں مڑ کے فرماتے تھے, اعتدلوا صفوا صفوفکم, دونوں طرف دائیں اور بائیں مڑ کے فرماتے تھے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, فرماتے تھے اعتدلوا, برابر کر لو صفوں کو, اپنی صفیں برابر کرو. ایک دفعہ فرمایا صفوا صفوفکم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة, کہ یہ اپنی صفیں درست کرو, اس لیے کہ صفوں کا درست کرنا بھی نماز میں داخل ہے, نماز کی اقامت میں اور نماز کے پورا ہونے میں داخل ہے. یہ کلمات فرماتے تھے, یہ بھی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رشتے کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ نیک رشتہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, توقعات سے بڑھ کر اللہ نیک اور صالح رشتے عطا فرما دیں. یعقوب خان صاحب کا آپریشن ہے, دعا کریں. ہماری والدہ کی طبیعت خراب ہے, دعا کریں. طبیعت خراب کا لفظ بزرگوں نے منع فرمایا ہے, اس لیے یوں کہنا چاہیے طبیعت ناساز ہے. مومن کی طبیعت خراب نہیں ہوتی, اللہ نے کلو مولودین یولدو علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے تو اس کی طبیعت اچھی بنائی ہے، اس کی فطرت اچھی بنائی ہے۔ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، اس کے باپ اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، ماحول ایسا اس کو ملتا ہے کہ وہ خراب ہو جاتا ہے، ورنہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس لیے طبیعت ناساز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، کوئی عمل کرنے کو فائدہ ہے؟
الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو ہدایت کاملہ نصیب فرما دیجیے، اے ہمارے پیارے رب اہل کفر کو بھی اہل ایمان بنا دیجیے، اے اللہ جو اہل ایمان ہیں ان کو اہل تقویٰ بنا دیجیے، اے اللہ جو اہل تقویٰ ہیں ان کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجیے، اے اللہ جو بیمار ہیں جنہوں نے فرقے بھی بھیجے ہیں، اے اللہ ان سب بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفا کاملہ نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جو اور لوگ بھی ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں گھروں میں یا اسپتالوں میں، اے اللہ ان سب کو نیک اعمال کے لیے شفا کلی نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے خوب خوب صحت، عافیت، تندرستی، توانائی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہر نیکی سے ہمیں محبت نصیب فرما دیجیے، نفس اور شیطان سے مقابلے کی ہمت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ نفس اور شیطان سے مقابلے کی ہمت نصیب فرما دیجیے، گناہ چھوڑنے کی ہمت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ یہ ذوالحجہ کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، اے اللہ اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جن کا قربانیوں کا اے اللہ جن پر قربانی واجب ہے ان کو قربانی کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ جو قربانی اے اللہ جو انجام دیں گے اے اللہ ان کی قربانیوں کو خوب خوب قبول فرما لیجیے، اے اللہ جو قربانی نہ بھی کریں کسی وجہ سے اے اللہ ان کو اجر و ثواب عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان کو بھی اجر و ثواب عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو حج پر گئے ہوئے ہیں ان کے حج کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے قبول فرما لیجیے، اے اللہ سارے عالم میں اپنے دین کو زندہ فرما دیجیے، اے اللہ ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما لیجیے، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اور محتاج ہیں آپ کی مدد کے، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔